الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اس سورۃ کا نام حامیم السجدہ ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ کل سات سورتیں ایسی ہیں جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ سورتوں کے اس مجموعے کو حوامیم بھی کہا جاتا ہے اور آل حامیم بھی کہا جاتا ہے۔ اور حامیم سے شروع ہونے والی یہ کل کیونکہ سات سورتیں ہیں اس وجہ سے ان کے ناموں میں التباس نہ ہو جائے اور سننے والے کو کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو جائے اس وجہ سے ان کے ناموں میں فرق کرنے کے لیے حامیم کے ساتھ اور کچھ ملا دیا جاتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے جو سورت گزری ہے اس سورت کا نام ہے سورۃ المؤمن، لیکن اس کو کبھی کبھی حامیم المؤمن بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سورت کا نام حامیم السجدہ ہے اور کبھی کبھی اس کو حامیم فصلت بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی تیسری آیت میں ہے کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی زندگی میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کلمے کی طرف، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف قریش مکہ اور مشرکین مکہ کو بلا رہے ہیں، اور اس دعوت کے دوران جہاں جہاں ضرورت پڑتی تھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں معجزات کو ظاہر فرماتی تھی۔ اور قرآن مجید اور وحی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہو رہی تھی، یہ مستقل ایک معجزہ تھا۔
کفار قریش اور مشرکین مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں بے شمار معجزات دیکھے. قرآن مجید کی ہر ہر آیت ایک مستقل معجزہ, اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نقل و حرکت مستقل معجزہ, اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ایک مستقل معجزہ. ان تمام معجزات کو دیکھنے کے باوجود اور حق کو پہچاننے کے باوجود ایمان لانے کے لیے قبول نہیں ہوئے, اور ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے جواب میں یہ کہہ ڈالا کہ دیکھیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے کان بہرے ہیں, اس لیے جس بات کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں نہ ہماری سمجھ میں آ رہی ہے وہ بات, نہ ہم اس بات کو سن رہے ہیں. اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان پردے پڑے ہوئے ہیں, لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں, آپ اپنا کام کیجئے, ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے سورہ حامیم السجدہ کی ابتدائی آیات میں مشرکین مکہ اور کفار قریش کی اسی گفتگو کا ذکر فرمایا ہے. ارشاد باری ہے, حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ قرآن مجید بہت زیادہ مہربان اور بڑے رحم والے اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے. کتاب فصلت آیاتہ, یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں, جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں, جس کی آیتیں الگ الگ کر کے بیان کی گئی ہیں. قرآن عربی, یہ ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے. تم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں لہذا ہم تمہاری بات سمجھ نہیں سکتے, ہمارے کان بہرے ہیں لہذا ہم سننے سے قاصر ہیں, اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے, ایک آڑ ہے, ایک پارٹیشن ہے, تمہاری بات الگ ہے, ہماری بات الگ ہے, یہ سب کچھ تم شرارتن کہہ رہے ہو. ہم نے تمہارے اوپر جتنا رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے اتنا کسی کے ساتھ نہیں کیا ہے, اس لیے کہ ہم نے جس پیغمبر کو بھیجا وہ پیغمبر عربی اور اس کی زبان بھی عربی, اور جو کتاب ہم نے نازل کی ہے وہ بھی عربی, اور قرآن مجید کو پھر مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا, مختلف سورتوں میں تقسیم کر دیا, مختلف آیتوں میں تقسیم کر دیا, آیتیں الگ الگ, جملے الگ الگ, الفاظ الگ الگ, مضامین الگ الگ, کہیں عقائد کا بیان ہے, کہیں احکام کا بیان ہے, کہیں باطل عقائد کی تردید ہو رہی ہے. تو بالکل کھلی کھلی زبان, واضح عربی میں, اور ایسی زبان کے سننے والا فوراً سمجھ جائے, اور پھر مثالوں کے ساتھ ہم سمجھا رہے ہیں. تو تم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے لہذا تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کریں, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمہاری طرف سے استہزاء اور مذاق کا معاملہ ہو رہا ہے. تمہیں سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, اس لیے کہ قرآن مجید بھیجنے والے رحمان تعالی رحیم تعالی جو اتنا رحمان ہو اتنا رحیم ہو وہ کتاب کیسی بھیجے گا, ایسی بھیجے گا جو سیدھی اتر جائے قلوب میں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے بہت ہی آسان کر دیا ہے. کوئی سمجھنے والا, کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, کوئی یاد کرنے والا ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. فہل میں مدکر, رحمان تعالی اور رحیم تعالی کی طرف سے یہ قرآن اتارا گیا ہے, اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ فصلت آیات, اس کی آیتیں الگ الگ کر دی گئی ہیں, اس کی آیتیں واضح کر دی گئی ہیں, اس کی آیتیں کھول کھول کر بیان دی گئی ہیں. قرآن عربی, اور یہ ایسا قرآن ہے جو تمہاری زبان میں ہے, اور ایسا قرآن ہم نے نازل کیا ہے کہ جو کھلا کھلا ہے, واضح واضح ہے اور تمہاری زبان میں ہے, تو یہ تو ہر شخص کے لیے نافع ہے. لیکن ہر شخص کو نفع اس لیے نہیں پہنچ رہا ہے کہ نفع تو اسی کو پہنچے گا جو سمجھ اور طلب کے ساتھ اسے سنے گا اور پڑھے گا. لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ, یہ مفید ہے ایسے لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں, جو دانش مند ہیں. بَشِيرًا وَنَذِيرًا, یہ قرآن بشارت سنانے والا ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں, اللہ کی بھی مانتے ہیں. وَنَذِيرًا, اور ڈرانے والا ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں. یہ بشارت دینے والا ہے اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کرے, اور یہ ڈرانے والا ہے جہنم سے ان لوگوں کو جو ایمان نہ لائے یا ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ اختیار نہ کرے. تو اس کی آیتیں کھلی کھلی واضح واضح مثالوں کے ساتھ احکام کو بیان کیے جا رہے ہیں, تمہاری زبان میں ہے, اور بشارت دینے والا ہے, ڈرانے والا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر شخص ایمان قبول کر لیتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. کچھ لوگوں نے ضد کی, فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ پھیر لیا, بس وہ قرآن مجید کو سننا ہی نہیں چاہتے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا, اعراض کیا, اور وہ سننا ہی نہیں چاہتے, جب کوئی سننا ہی نہ چاہے. اور یہ بہانے بنانے لگے اور کہنے لگے, وقالو قلوبنا فی اکنتی مما تدعونا الی, اے محمد جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس چیز سے ہمارے دل پردے میں ہے, غلاف میں ہے, وہ چیز ہمارے دل تک نہیں پہنچ سکتی اور ہمارے دل اس چیز تک نہیں پہنچ سکتے, اس لیے کہ ہمارے دل تو غلاف میں محفوظ ہیں. یہود بھی یہی کہا کرتے تھے کہ قلوبنا غلف, ہمارے دل غلاف میں ہے, ہمارے دل محفوظ ہیں. یعنی کیسا طنز کرتے تھے کہ گویا ہمارے دل اتنے محفوظ ہیں کہ ان دلوں تک تیری باطل بات نہیں پہنچ سکتی. ایسا ہی ہے جیسے کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ انما البیع مثل الربا, اس سود کو تم حرام کہتے ہیں, سود کیسے حرام ہو گیا؟ انما البیع مثل الربا, ایک انسان تجارت کرتا ہے تو تجارت یہ سود ہی کی طرح تو ہے بھائی, کیسے برابر ہو گیا یہ دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ 5 پاؤنڈ کی کتاب خریدتا ہے اور پھر 10 میں بیچتا ہے, تو ایسا ہی ہوا جیسا کہ 5 پاؤنڈ دی اور 10 پاؤنڈ لے لی. ایک شخص نے 5 پاؤنڈ دے کر ایک کتاب خریدی اور پھر وہی کتاب دے کر اس نے 10 پاؤنڈ لیے, تو سود میں یہی تو ہوتا ہے کہ 5 پاؤنڈ دے کر 10 پاؤنڈ لے لو. تو بجائے یہ کہنے کے, وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں, تو بجائے یہ کہنے کے کہ سود جو ہے وہ بھی تو تجارت جیسی ہی ہے, جیسا ہی ہے, انہوں نے الٹا کہا, اور انہوں نے یہ کہا کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے, یعنی وہ سود تو پکا چھکا ہی ہے, اور تجارت کو سود کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ سود بھی تو تجارت کی طرح ہے، تو اللہ جل جلالہ وعام نوالہ بحث میں نہیں گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ جواب ارشاد فرمایا کہ نہیں، دونوں میں بہت فرق ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، مالک کائنات نے تجارت کو حلال کہا ہے اور سود کو حرام کہا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، باقی اس کی جو حکمتیں اور آگے ہیں اور دونوں میں جو فرق ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے کمینے لوگوں کے ساتھ حاکمانہ معاملہ فرمایا اور حاکمانہ جواب دیا، حکیمانہ جواب نہیں ارشاد فرمایا. تو یہ بھی شرارت میں کہتے تھے کہ قلوبنا فی اکنت مما تدعون الیہ، جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس سے ہمارے دل غلاف میں ہے، یعنی ہمارے دل محفوظ ہیں، نہ وہ بات ہمارے دلوں تک پہنچ سکتی ہے نہ ہمارے دل اس بات تک پہنچ سکتے ہیں. وہ فی آذاننا وقر، اور دلوں تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے کانوں میں تو ڈاٹ لگے ہوئے ہیں. ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردے ہیں. فعمل اننا عاملون، آپ اپنا کام کیجئے، ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے. پیغمبر سے اس انداز سے وہ بات کر رہے ہیں، فعمل اننا عاملون، آپ اپنا کام کیجئے، ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اے میرے نبی، ان کے اس طنز کے جواب میں آپ یہ ارشاد فرمائیے، قل، آپ کہیے. اور ترکی بترکی جواب نہیں دلوایا گیا، انتہائی درجے توازو والا جواب. انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر اور انسان ہوں. تو اگر تمہارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور تمہارے کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں اور میرے اور تمہارے درمیان کوئی پردہ ہے، تو یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ ان سب پردوں کو ہٹا کر ہدایت کو گھول کر میں تمہیں پلا دوں. انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، لیکن تمہارے اور میرے درمیان فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف یہ وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ان کی طرف سے جو طنز تھا اس کا جواب کیسا حکیمانہ، کہ سب سے پہلے تو آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ بھئی یہ جو سارے مسائل تمہارے تم نے کھڑے کر رکھے ہیں کہ تمہارے دلوں پہ پردے ہیں اور تمہارے کانوں میں بھی پردے اور میرے اور تمہارے درمیان بھی پردے، تو اس کے لیے کچھ نہیں کہا کہ بھئی تم خامخواہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو اور طنز کر رہے ہو، کہاں ہے وہ پردہ، تم سب سمجھ رہے ہیں کہ میں سچا ہوں. لڑائی جھگڑے میں اترنے کے لیے نہیں کہا، یہ دعوت کا حکیمانہ انداز ہے حکمت کے ساتھ. انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں، لہذا یہ پردے وردے ہٹانا یہ میرا کام نہیں ہے، لہذا مجھ سے اس قسم کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جا رہی ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے اس سے یہ ساری بات چیت کرو. انما الہکم الہ واحد، میری طرف جو وحی کی جا رہی ہے اس وحی کو میں تو تم تک پہنچاتا رہوں گا، اس لیے کہ میری ذمہ داری ہے، چاہے تمہارے پردے اسے تم تک پہنچنے دے نہ دے، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اور ساتھ میں اس جواب میں یہ پہلو بھی ہے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بات سمجھنا ہمارے لیے بہت دشوار ہے، اس لیے کہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، نہ ہمارے دل کام کر رہے ہیں نہ ہماری عقلیں کام کر رہی ہیں، اس لیے کہ دلوں پر پردے ہیں، کانوں تک آواز نہیں جا رہی ہے، ہمارے کان بہرے ہیں. یوحا الیہ، کیا تم معجزات کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو میرے ہاتھوں پہ ظہور ہو رہے ہیں؟ اور پھر ان سب معجزات میں سب سے بڑا معجزہ میری وحی ہے. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جا رہی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ، لہذا تم سیدھے سیدھے اس کی طرف رخ کر کے رہو، سیدھے ہو جاؤ اللہ کی طرف، صراط مستقیم پہ پڑ جاؤ. یہ جو تم دائیں بائیں جا رہے ہیں اور الٹے سیدھے بہانے کر رہے ہیں اور نبوت کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ تمہارے لیے بہت خطرناک ہے. فاستقیموا الیہ، اس کی طرف توجہ کر کے آگے بڑھو اور سیدھے رہو. واستغفروا، اور اس سے بخشش مانگو، اس سے مغفرت چاہو، اس لیے کہ اس وقت جو تم نے شرک کیا ہے اور نبوت کی توہین کی ہے، یہ بڑے بڑے جرائم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ ان جرموں کو بھی معاف کر دیتا ہے. واستغفروا، استغفار کرو. یہاں پر ایک اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے کافروں کے اس قول کو یہاں نقل فرمایا کہ کافر یہ کہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہ ہمارے دلوں پہ تو پردہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے کان بھی بہرے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان بھی پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم تمہاری بات سمجھ نہیں سکتے اور ان باتوں کو قبول کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، لہذا آپ نہ اپنا وقت ضائع کیجیے نہ ہمارا وقت ضائع کیجیے، آپ اپنا کام کیجیے، ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے۔ قرآن مجید نے یہ جو ذکر کیا ہے اور اس کے بعد قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ کہہ کر پیغمبر کا جواب نقل کیا ہے، اس سے قرآن مجید یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ اپنی اس بات میں جھوٹے تھے، یہ جو اپنی مجبوری کو ظاہر کر رہے تھے اور اس طرح کا جو طنز کر رہے تھے کہ ہم تو آپ کی بات ماننے کے لیے بالکل تیار ہیں لیکن کیا کریں، ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی بات وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، ہمارے کان بہرے ہیں، آپ کی بات ہمارے کانوں میں نہیں آ سکتی، ہم کیا کریں، ایک طنز تھا ایک قسم کا۔ تو قرآن مجید اس بات کا گویا یہاں انکار کر رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے دلوں پر کوئی پردہ نہیں ہے، ان کے کانوں میں کوئی ڈانٹ لگے ہوئے نہیں ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ دوسری جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وجعلنا علی قلوبہم اکنتن ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، ہم نے ان کافروں اور مشرکوں کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، یہ سمجھ نہیں سکیں گے، اور ہم نے ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیے ہیں، یہ سن نہیں سکیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے دلوں پر کوئی پردہ وردہ نہیں ہے اور ان کے کانوں میں کوئی ڈانٹ واٹ نہیں ہے، سب کچھ سن رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، لہذا یہ دین کی بات نہیں سمجھ سکیں گے، اور ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا ہے، لہذا دل کے کان سے یہ حق بات کو سن نہیں سکیں گے۔ تو دونوں میں تعارض پیدا ہو گیا اور کنٹرڈکشن ہو گیا۔ جملے معترضہ کے طور پہ میرے بھائیوں یہ عرض کر دوں کہ اس وقت انسانوں کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً مذہب کے بارے میں شک میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے اس وقت انتہائی درجے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو علم سے آراستہ کریں اور علماء حقہ سے وابستہ کریں۔ اس وقت انٹرنیٹ پر مختلف یہ محنت ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کو ساتھ میں لا کر پیش کیا جاتا ہے جس میں کنٹرڈکشن نظر آتا ہے، اور پھر قرآن مجید کی اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ کتاب اللہ کی نہ ہوتی تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، تو دیکھو یہاں ایسا لکھا ہے اور یہاں ایسا لکھا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ایک اصولی جواب ہے وہ آپ اپنے ذہن میں بٹھانے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی جگہ پر بھی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کسی جگہ پر بھی، اس لیے کہ اللہ عز و جل اتنے کمزور نہیں ہے کہ ان کو یہ یاد نہ رہے کہ پہلے پارے میں کیا لکھا ہے اور تیسرے پارے میں کیا لکھا ہے۔ جس کو زمین و آسمانوں کے ذرے ذرے کا علم ہے، جسے آج سے پچھلے زمانے کے ہر ہر لمحے کا علم ہے اور آج سے آنے والے زمانے کے ہر ہر لمحے کا علم ہے، اسے قرآن مجید کے 30 پاروں کا علم نہ ہو، جسے یہ پتا نہ ہو کہ میں نے اپنے نبی پر مکہ مکرمہ میں کون سی آیتیں اتاری تھی اور مدینہ میں کون سی اتار رہا ہوں۔ اس لیے قرآن مجید میں کہیں بھی کنٹرڈکشن نہیں۔ اور اسی پر مزید ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں کہ احادیث شریفہ میں بھی کہیں بھی کسی جگہ پر کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ اگر کنٹرڈکشن کسی جگہ پر کسی کو نظر آ رہا ہے تو وہ اس کی فہم اور سمجھ کی کوتاہی ہے۔ اگر وہ کسی سمجھدار آدمی اور کسی صاحب علم کے پاس اس کنٹرڈکشن کو لے کر کے جائے گا اور وہ جب اس کنٹرڈکشن کو سمجھائے گا تو اسے اپنی عقل پر شرمندگی کا احساس ہوگا کہ میری عقل ناقص تھی، اس وجہ سے یہ مجھے کنٹرڈکشن نظر آ رہا تھا، کہ میری عقل کا دھوکا تھا، نہیں یہ کہ قرآن مجید میں کنٹرڈکشن تھا۔ کسی جگہ پر کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، اور اگر کسی کو قرآن میں یا حدیثوں میں کہیں بھی کنٹرڈکشن نظر آئے وہ جائے ارباب علم و فضل کے پاس، کسی جگہ پر کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ تو یہ جو کنٹرڈکشن نظر آتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور ان کے دلوں پہ کوئی پردہ پڑا ہوا نہیں ہے اور ان کے کانوں پہ کوئی پردہ پڑا ہوا نہیں ہے. ان کے دل سب کچھ سمجھ رہے ہیں کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, ہمارا نبی کیا کہہ رہا ہے, اور دل کے کان ان کا سب کچھ سن رہے ہیں. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں سکیں گے اس لیے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے, یہ سن نہیں سکیں گے اس لیے کہ قلوب کے کانوں کو ہم نے بند کر دیا ہے. یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے میرے بھائی, یہ ہماری سمجھ کی کوتاہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے روحانی دنیا کا, اور وہ قانون یہ ہے کہ انسان جب حق سمجھنے کے بعد ضد کرتا ہے اور اس ضد پر جمع رہتا ہے تو اللہ جل جلالہ و امن نوالہ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں جو ارشاد فرماتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے, وعلی سمعہم ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے, وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی دلوں کی جو آنکھیں ہیں ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں, لہذا یہ حق بات تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو اگر اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے کانوں پر, ان کے دلوں پر, تو قیامت کے دن وہ تو عذر پیش کر کے چھوٹ جائیں گے کہ اللہ میاں ہمارا کیا قصور ہے, آپ نے ہمارے دلوں پر مہر لگا دی تھی, آپ نے ہمارے کانوں پر مہر لگا دی تھی. یہ ابتدائی مرحلے میں نہیں ہوتا, ہر انسان کو اللہ تعالی نے حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت دی ہے ہر انسان کو, اور جیسے ہی اس کے سامنے حق اول وہلے میں آتا ہے اور اس حق پر غور کرتا ہے اور دیکھتا ہے تو حق کو فوراً سمجھ لیتا ہے. اب سمجھنے کے بعد جان بوجھ کے حق کا انکار کرتا ہے تو یہ جو سمجھنے کی صلاحیت ہے اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے. جیسے اللہ کا عذاب آتا ہے اور کوئی اندھا ہو جاتا ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے بہرا ہو جاتا ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے تو بجائے انسان رہنے کے وہ بندر ہو جاتا ہے, سور ہو جاتا ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے زمین پھٹتی ہے اندر دھنس جاتا ہے. تو یہ روحانی دنیا کا ایک عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل میں فرق کرنے والی جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کے نزدیک حق اور باطل دونوں برابر ہو جاتے ہیں. اور پھر اس عذاب میں جب اضافہ ہوتا ہے تو یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگ جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ آیات جو ہیں وہ ابتدائی مرحلے کی ہیں. اللہ جل جلالہ و امن نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں, ہم نے ان کو صلاحیت دی ہے, ان کے دلوں پر کوئی پردہ پڑا ہوا نہیں ہے, انہیں سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اور ان کے کان بالکل سن رہے ہیں کہ حق بات کو سن کر سمجھ رہے ہیں. یہ ابتدائی مرحلے کیا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ مجبور نہیں ہے. لیکن جب حق سننے کے باوجود اور حق سمجھنے کے باوجود اسی پر جمے رہے تو اللہ کا عذاب اترا, اور اس عذاب کے نتیجے میں ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. اس کے بارے میں اللہ تعالی نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا, ان طرف محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے, اب یہ سیدھے جہنم میں جائیں گے, اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی. یہ عذاب اللہ کی طرف سے آیا کہ اب ہدایت نہیں دوں گا ان کو, بہت ضد کی ہمارے پیغمبر نے. اس لیے میرے بھائیو اللہ تعالی کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے. یہ مسئلہ جو ہے روحانیت کا بہت ہی خطرناک ہے کہ انسان غفلت سے گناہ کرتا ہے, غفلت سے. غفلت کا مطلب یہ کہ نفسانی شہوت اس پر آئی اور گناہ ہو گیا اور پھر نادم ہوا, تائب ہوا, توبہ توبہ استغفر اللہ, میں کتنا اب میں بالکل نہیں کروں گا, پھر توبہ توبہ استغفر اللہ, نادم ہوا. لیکن ایک شخص جو ہے وہ ضد کرتا ہے اور ہٹ گرمی کے ساتھ جمع رہتا ہے, لگا رہتا ہے کہ نہیں میں اس میں بہت مزہ آتا ہے اس گناہ میں, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی غیرت کبھی جوش میں آتی ہے تو پھر دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. اسی طرح کسی حق اور باطل معاملے میں ضد پر نہیں رہنا چاہیے, اگر حق سامنے آ جائے اسے قبول کر لینا چاہیے, اس میں ضد نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں میں ہی حق پر ہوں, یہ باطل پر ہے, میں ہی حق پر ہوں. اور اسی وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے سربراہ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ ان کے پاس عقل بھی بہت ہے, ہوشیاری بھی بہت ہے, اسلام کا مطالعہ بھی بہت ہے, لیکن حق جاننے کے باوجود پھر حق کو قبول نہیں کرتے, اللہ تعالی ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب اللہ تعالی جو ہے قرآن کے بشیر ہونے اور قرآن کے نذیر ہونے کا اعلان فرماتے ہیں کہ وویل للمشرکین, یہ ہے قرآن ڈرانے والا. وویل للمشرکین, ہلاکت ہو مشرکین کے لیے. الذین لا یؤتون الزکاۃ, جو زکات ادا نہیں کرتے. وہم بالآخرت ہم کافرون, اور وہ آخرت کے منکر ہیں. ایسے مشرکین جو آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اور زکات بھی نہیں دیتے, ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ان الذین آمنوا, یہ قرآن بشارت سنا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئیں, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کریں, لہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. لہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے ایسا ثواب ہے, ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو ڈرایا بھی ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے, اور بشارت بھی دی ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کریں. اب یہاں پر پہلا اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے, اور حضرات علماء کرام نے احادیث شریفہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ زکوٰۃ مدنی زندگی میں فرض ہوا تھا. اب یہ آیت اتری مکہ مکرمہ میں, اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہو ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو مکی زندگی میں تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوا تھا, تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد کیوں فرما رہے ہیں؟ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نفس زکوٰۃ مکی زندگی میں فرض ہو گیا تھا. نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز فرض, زکوٰۃ ادا کرو, زکوٰۃ فرض. نماز فرض تفصیلات بعد میں آئی کہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں, یہ تفصیل. پہلے مطلق نماز فرض ہو گئی کہ نماز پڑھو, اب جس کی مرضی میں جتنی آئے پڑھے. اس کے بعد آیا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو معراج کی رات. اس کے بعد حضرت جبریل دوسرے دن تشریف لائے اور کہا کہ دو رکعت فجر کی پڑھو, چار رکعت ظہر کی پڑھو, چار رکعت عصر کی پڑھو. پھر مدنی زندگی کے اندر اور تفصیل آئی کہ سفر میں ایسا ہوگا, حضر میں ایسا ہوگا. پھر بعد میں سنتیں بڑھی, وتر بڑھی. تو اسی طرح نفس زکات یعنی اللہ کے راستے میں غریبوں پر خرچ کرنا اپنے جیب سے, یہ تو مکہ مکرمہ میں فرض ہو چکا تھا. لیکن جو سارے نصاب ہے کہ اتنی بکری ہو تو اتنا دینا, اتنا چاندی ہو تو اتنا, اتنی زکات, اتنا سونا ہو تو اتنا, یہ سب تفصیلات مدنی زندگی میں دی تھی. اس لیے اشکال نہیں ہے. مکہ مکرمہ میں جب یہ آیتیں اتر رہی تھی تو زکوٰۃ فرض ہو چکا تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اس پر دوسرا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرات علماء کرام نے یہ تصریح کی ہے کہ کافر کافر صرف ایک چیز کا مکلف ہے, یعنی اللہ کا حکم کافر کو صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے ایمان لیا. باقی نماز پڑھنے کا حکم اس کو نہیں ہے, زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے. ایمان لے آئے گا تو پھر سارے احکام اس پر نافذ ہوں گے. جیسے ہی ایمان لے آئے انسان, ایمان لانے کے بعد اب نماز بھی پڑھو, زکوٰۃ بھی ادا کرو. تو مشرکین کے ذمے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے ہی نہیں, اس لیے کہ جب تک وہ ایمان نہ لے آئے وہاں تک کسی حکم کا وہ مکلف نہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد کیوں فرماتے ہیں کہ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات, ہلاکت ہے مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اس کے لیے کیوں ہلاکت ہو؟ زکوٰۃ تو اس پر فرض ہی نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جن علماء کے نزدیک کفار اور مشرکین ایمان قبول کرنے سے پہلے کسی دوسرے حکم کے مکلف نہیں ہیں, وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں زکوٰۃ نہ دینا یہ دلیل ہے اور علامت ہے اس بات کی کہ ابھی ایمان نہیں لایا ہے. ایمان لاتا تو زکوٰۃ بھی دیتا. تو اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہو مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتا کہ ایمان نہیں لایا ہے، تو ہلاکت ہے ان مشرکین کے لیے جو ایمان نہیں لائے. زکوٰۃ بول کر کے ایمان مراد لیا جا رہا ہے کہ اگر ایمان لے آتا تو زکوٰۃ دیتا، زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ایمان نہیں لایا ہے، اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس پر ہلاکت ہے. یہ جو ابتدائی آیات ہیں سورہ حامیم السجدہ کی، سیرت کی کتابوں میں ان آیات سے متعلق ایک عجیب و غریب قصہ ملتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دین کی محنت شروع فرمائی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پلہ بھاری ہوتا چلا گیا، تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا جو ترغیبی رویہ تھا وہ بدل کر ترغیبی بنا. دیکھو حق اور باطل میں یہ سب سے بڑا فرق ہے، حق اور باطل میں یہ سب سے بڑا فرق ہے. باطل جو ہے وہ کبھی بھی حق ہے کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، اور باطل جب دبنے لگتا ہے اور اس کا گلا گھٹنے لگتا ہے تو اس وقت وہ کمپرومائز پہ آ جاتا ہے. حق اور باطل میں یہ فرق ہے. حق اپنی گردن کٹوا دے گا، حق اپنی عزت لٹوا دے گا، حق اپنے وطن کو خیر بات کہنے کے لیے تیار ہو جائے گا، حق اپنی بیوی بچوں کو قربان کرا دے گا، لیکن کبھی بھی باطل کے ساتھ مفاہمت کی راہ یا کمپرومائز کی راہ اختیار نہیں کرے گا. اور باطل جو ہے، باطل وہ جب تک اس کے پاس قوت ہے اس وقت تک تو حق کو خوب دبائے گا، لیکن جیسے ہی حق قوت کے ساتھ ابھرے گا تو کمپرومائز کرے گا، دوستی کرے گا، دبے گا. جب انہوں نے دیکھا کہ مارنے سے، پیٹنے سے، مسلمانوں کو ستانے سے ان کا دین رک نہیں رہا ہے بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور عمر فاروق بھی اسلام میں داخل ہو گیا ہے اور امیر حمزہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، بہادر اور جری حضرت عمر فاروق، اور دوسری طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ مسلمان ہوئے اور اس کے چند دن بعد ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے. تو ان کا ترغیبی رویہ بدلا اور ترغیب کی طرف آئے، اور انہوں نے سوچا کہ کسی طرح محمد کو لالچ دے کر سمجھا لیا جائے. ایک دن حرم مکی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں تشریف فرماتے، اور مشرکین مکہ ابو الولید عتبہ، جو مشرکین نے مکہ کے بڑے سرداروں میں سے گنا جاتا تھا اور بڑا سمجھدار تھا، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں محمد کے پاس جاؤں اور محمد سے کچھ گفتگو کروں اور کچھ پیشکش کروں، اگر وہ ان پیشکشوں میں سے کسی پیشکش کو قبول کر لیتا ہے اور ہمارے دین کے خلاف جو تحریک ہے اسے چلانا بند کر دیتا ہے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا روک دیتا ہے، تو میرے خیال میں کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. انہوں نے کہا ضرور جائیے، ضرور جائیے، بہت آپ نے کام کی بات کی ہے، ضرور تشریف لے جائیے. یہ اپنی مجلس سے اٹھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہیں، 50 کے قریب آپ کی عمر ہے، اور یہ بالکل بڑھا اور بہت ماہر، ہوشیار، ذہین، ذکی. اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ بھتیجے، میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو الولید آپ کہیے جو کہنا چاہتے ہیں. تو کہا بھتیجے، تمہارا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے، بنو ہاشم، کہ جن کا پورا عرب احترام کرتا ہے، اور اس خاندان سے تعلق کی بنا پر آپ بھی محترم ہیں اور مکرم ہیں، لیکن ایک ایسا مسئلہ لے کر آپ آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے خاندانوں میں تفرقہ پڑ گیا اور ہمارے جوان ہمارے بڑوں کو بے وقوف کہنے لگے، اور ہمارے بچے اپنے باپ داداؤں کے دین سے منحرف ہونے لگے اور گھر گھر میں جھگڑے کی آگ سلگ گئی ہے, تو میں آپ کی خدمت میں کچھ پیشکش کرنا چاہتا ہوں. آپ اگر غور سے سنیں اور ان پیشکشوں پر اور ان پروپوزلوں پر غور فرمائیں تو آپ کا کرم ہوگا. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہیے ابو الولید, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو ابو الولید نے کہا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اگر اس سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ مال جمع کر لیں, تو ہم اہل قریش اور اہل مکہ آپ کے لیے اتنا مال اکٹھا کر کے آپ کو دے دیتے ہیں کہ پورے عرب میں آپ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہوگا. اور اگر آپ کے دل میں قیادت کی اور لیڈرشپ کی خواہش ہے تو آج ہی ہم آپ کو تخت پر بٹھا کر آپ کے سر کے اوپر سیادت اور قیادت کا تاج رکھ دیتے ہیں, اور ہم کوئی بھی کام آپ کی اجازت کے بغیر نہیں کریں گے. اور اگر مسئلہ کسی خوبصورت عورت کے ساتھ شادی کا ہے تو وہ بھی آپ بتلا دیجیے. عرب کی اور قریش کی خوبصورت ترین عورتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, ان میں سے جس سے چاہیں آپ شادی کر لیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی شیطان یا جن آتا ہے اور وہ آپ کو پریشان کرتا ہے اور وہ آپ کو مجبور کر کے ایسے کام کروا رہا ہے, تو آپ ہمیں وہ بھی بتلا دیجئے. ہمارے پاس ایسے بڑے بڑے عامل ہیں کہ جن کی مدد لے کر ہم اس جن کو اور شیطان کو دفع کریں گے. تقریر اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی جاری رکھی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے. جب وہ فارغ ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو الولید آپ فارغ ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں فارغ ہو گئے. دیکھیے میرے بھائیو, ایک کافر سے بات ہو رہی ہے اور شدید مخالف, لیکن عربوں میں کنیت سے کسی کو پکارنا یہ بہت بڑا احترام اور ادب سمجھا جاتا تھا. آپ نے گستاخی سے یہ نہیں کہا کہ اتبا آپ فارغ ہو گئے, آپ نے کہا ابو الولید آپ فارغ ہو گئے. پوری گفتگو میں کسی جگہ پر لفظ اتبا نہیں ملتا سیرت کی کتابوں میں, ابو الولید, اور یہ بہت بڑے احترام کے معنی میں ہوتی ہے کنیت. ابو الولید آپ فارغ ہو گئے؟ کہا کہ ہاں میں فارغ ہو گیا, میں بھی آپ کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ کہا بالکل آپ عرض. ارشاد فرمائے, آپ خوش تھا کہ میری بات کچھ انہوں نے سنی ہے بہت غور سے اور شاید کوئی پوزیٹو بات, مثبت بات سامنے آئے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اپنی طرف کوئی جواب ارشاد فرماتے, آپ نے سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع فرمائی. اب کیا سما ہوگا, حرم مکی ہے, بیت اللہ سامنے, اور خود صاحب وہی تلاوت کریں, اور پھر ابو الولید کی اس پیشکش کے جواب میں جو اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سے ہٹانے کے لیے کی تھی, کتنے درد کے ساتھ آپ نے یہ دعوت پیش کی ہوگی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون. ابو الولید پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ بس وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پورے طور پر متوجہ سنتا رہا, یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَإِنْ أَعْرَضُوا, اگر یہ اعراض کریں اور آپ کی بات کو نہ مانیں, فَقُلْ, تو آپ کہہ دیجئے, أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسے کڑک سے جو جس کڑک سے اللہ نے قوم عاد اور قوم ثمود کو ہلاک کیا تھا. اب ابو الولید تو جانتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی زبان سے جو بات نکلے وہ ہو کر رہتی ہے, تو بہت ہی ریلیکس موڈ میں اطمینان سے وہ سن رہا تھا کہ اچانک بیٹھ گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا یہ میرے بھتیجے, اپنی قوم پہ رحم کرو, میں تمہیں تمہارے خاندان کے رشتے کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے واسطے اپنی قوم پہ رحم کرو. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پڑھنے نہیں دی, اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھ کر کے وہ تو منتظر ہی تھے. جب انہوں نے ابو الولید کو آتے ہوئے دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ جس رنگ کو لے کر ابو الولید یہاں سے گئے تھے اس رنگ میں ہم تبدیلی پا رہے ہیں. بڑے ہوشیار اور ذہین لوگ تھے اس دور کے, خلافہ شناس تھے, اس کے رنگ میں تبدیلی نظر آ رہی ہے. ابو الولید آیا, کیا خبر ہے ابو الولید؟ تو ابو الولید نے کہا کہ سمعت کلاما ماں سمے تم اس لہو کتو، خدا کی قسم میں نے ایسا کلام سنا کہ اس جیسا کلام میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں سنا. واللہ ما ہوا بقول شاعر ولا بقول کاہن ولا بقول ساحر، خدا کی قسم وہ نہ جادو کا کلام ہے، نہ کسی کاہن کا کلام ہے، نہ کسی شاعر کا کلام ہے. اے میرے ساتھیوں، تم میری رائے کو غور سے سنو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کلام میں نے محمد کی زبان سے سنا ہے، اس کلام کو اللہ تعالیٰ ایک بڑی عظمت اور شان عطا فرمانے والے ہیں. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ محمد سے اس وقت جھگڑا بند کر دو، اس سے لڑنا بند کر دو، اور کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھتے رہو کہ کیا ہوتا ہے. دوسرے عرب اس کلمے کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، وہ محمد سے ضرور لڑیں گے. اگر وہ محمد سے لڑتے ہیں اور اس میں محمد غالب آ جاتا ہے، محمد سے لڑتے ہیں اور محمد ہار جاتا ہے، تو بغیر کسی مشقت کے تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی. بہت ذہین آدمی تھا. اگر دوسری قوموں کے ساتھ محمد کا مقابلہ ہو جائے اور دوسری قومیں غالب آ جائے، تو محمد تمہارے راستے سے نکل جائے گا، بغیر کسی مشقت سے مصیبت سے تم نجات پالو گے. اور اگر محمد غالب آ جاتا ہے اور پورے عرب میں اس کا ڈنکا بجنے لگتا ہے، تو وہ تو تمہارے خاندان کا فرد ہے، مفت کی تمہیں بھی سرداری اور عزت مل جائے گی. بات تو بڑی معقول کہی، لیکن ان کے ذہنوں پر جو ایک جھوٹ کا جادو سوار تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ خدا کی قسم ابو الولید، تیرے اوپر بھی محمد نے جادو کر دیا. تو ابو الولید نے کہا کہ تم جو چاہے سمجھو، بات وہی ہے جو میں نے کہی ہے. یہ ان آیات سے متعلق قصہ تھا سیرت کی کتابوں میں، جو میں نے عرض کر دیا. اللہ تعالی قرآن مجید کے ساتھ ہمیں خوب شغف عطا فرمائے، قرآن مجید کی خوب محبت عطا فرمائے، قرآن مجید کو سننے کی سمجھنے کی خوب توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی علم کی رغبت نصیب فرمائے، صحیح علم ہمیں نصیب فرمائے، علم پر اللہ تعالی ہمیں عامل بنا دے. اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہم سب کو قرآن مجید کی ان آیات پر خوب عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالی اس سلسلے کو زندگی کے آخری لمحے تک جاری اور ساری رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.